محمد وآل محمد پر
اللهم صل على محمد وآل محمد
فاتحة محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد ان شاء الله السلام آپ کی سجداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ وقت امام کی نظر لطف میرے اور آپ کے اوپر مبذول ہو جائے ایک بار ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے باوجود بلند درود بھیجے محمد وآل محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب الله العالمين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر
اللهم صل علی محمد وآل محمد
دین مبین کی تعلیمات کی روشنی میں پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات کی بہترین مخلوق کی صورت میں خلق فرمایا ہے خدا نمتار نے جب قرآن کریم میں انسان کی خلقت کو بیان کیا تو آخر میں ارشاد فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین پاک و پاکیزہ ہے بلند مرتبہ ہے وہ خدا نمتار کہ جو بہترین خالق ہے وہ انسان کی خلقت پر خدا نمتار کو ایک فخر ہے خدا نمتار نے اس کو بلند قرار دیا ہم خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ انسان کی خلقت میں جتنی بھی شرافت ہے جتنا بھی انسان کی خلقت میں امتیاز ہے وہ کس چیز کے اندر ہے کیوں انسان برتر ہے انسان میں برتری کا جو نقطہ ہے وہ کسی جسمانی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے جسم کے اعتبار سے حیوانات انسان سے کہیں بہتر ہے جو کچھ بھی صلاحیت انسان کے اندر ہے وہ اس کی فیصلے کی صلاحیت ہے وہ اس کے ارادے کی صلاحیت ہے کہ اپنے ارادے کو استعمال کرتا ہے صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے اگر صحیح فیصلے کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے خدا نہ کرے غلط فیصلے کرتا ہے تو پھر ناکامی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں اور ہم اس مطلب کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو کچھ میں اور آپ ہیں وہ در حقیقت فیصلوں کے سوا کچھ نہیں. ہم اور آپ سب فیصلے ہیں. کچھ فیصلے آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کیے ہیں جس کے نتیجے میں اب آپ وہ ہیں جو اس وقت ہیں.
سبحان اللہ.
اور اب آپ کچھ فیصلے کریں گے جن کے نتیجے میں وہ بنے گا جس کو ہم نے مستقبل کے اندر دیکھنا ہے.
سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟
چاہے اس دنیا کے اندر مستقبل ہو چاہے اس دنیا کے اندر مستقبل. تو جو بہترین چیز بن جاتی ہے, جو اہم ترین چیز بنتی ہے, وہ یہ کہ آپ کے فیصلے کیسے فیصلے ہیں. اگر آپ کے صحیح فیصلے ہیں آپ کامیاب ہیں, غلط فیصلے ہیں خدا نہ کرے ناکامی ہے. اور فیصلوں کا راز کیا ہے, صحیح فیصلے انسان کیسے کرتا ہے, فیصلوں کے صحیح ہونے کے لیے انسان کو کہاں سے مدد ملنی چاہیے, اس کے لیے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
جیسا کہ مقرر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہمیں دین کے نام پر نتائج چاہیے. دین زبان سے جاری ہونے والا صرف ذکر نہیں ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں چند دن یہاں پر حاضر ہوں اور چند دن آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا رہوں اور آپ یہاں پہ چند دن تشریف لائیں اور میں واپس جانے پر وہی رہوں جو میں آنے پر تھا اور آپ بھی ان چند دنوں کے اختتام پر وہی رہیں جو آپ آنے کے پہلے تھے, تو پھر یہ دین نہیں ہے, یہ پھر ایک رسم ہو جائے گی. دین انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. انتہائی معمولی سادہ سی کوئی بات دین کے نام پر سنی جائے اور عمل کی جائے, وہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. ایک مشہور معروف روایت ہے, بہت زیادہ عرض کرتا ہوں, اور اس روایت سے بہت زیادہ مجھے جذبہ ملتا ہے, جوش ملتا ہے, کہ کبھی کبھی دین اس طریقے سے اچانک انسانوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. ایک بہت سادہ لو آدمی رسول خدا کے پاس آتا ہے, ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب سوال کر رہے ہوتے ہیں تو سوال بہت سادہ سوالات ہوتے ہیں. اچھا, ہم لوگ ان سادہ سوالات کو ہم معمولاً نہیں سمجھ پاتے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اطراف میں بیٹھے لوگ تھوڑا سا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جو پوچھی گئی ہے. اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے. بدو تھا. بدو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو شہر سے باہر گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں, بہت زیادہ سویلائز نہیں ہوتے, بہت زیادہ مینرڈ بھی نہیں ہوتے. یہ سادہ طبیعت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ نبی اکرم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے, اے اللہ کے نبی مجھے جلدی گھر جانا ہے, مجھے دین سکھائے, میں جاؤں. تو اب یہ بات ظاہری طور پر ایسی ہے جیسے آپ نے پی ایچ ڈی کی بھی ہے فزکس میں اور میں آپ کو کہیں مل جاتا ہوں کسی روڈ کے کنارے میں, کہتا ہوں بھائی آپ پی ایچ ڈی فزکس ہیں, آپ کہتے ہیں مگر ذرا جلدی سے فزکس سکھاؤ مجھے, سودا سلف خریدنا. ظاہر ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی فزکس سیکھنے کا طریقہ کار ہے, آپ آئیں یونیورسٹی میں داخلہ لیں, میں نے خود سیکھنے میں 14-15 سال لگائے, میں آپ کو سکھاؤں گا 4-5 سال, کوئی طریقہ ہوتا ہے. باہر وہ بندہ خدا آیا یوں ہی رسول اللہ کے پاس, اللہ کے رسول آپ میں اللہ کے رسول صاحب, اللہ کے رسول مجھے دین سکھائیے, مجھے فوراً گھر جانا ہے. اللہ کے رسول نے برا نہیں مانا, فرمایا کہ ایک صحابی کو بلایا ادھر آؤ اور اس کو وہ آیت سکھا دو, ایک آیت سے بتا دو, وہ آیت سکھا دو. ٹھیک ہے, وہ اس کو ایک کونے میں لے گیا. اس بندے خدا کو کہا کہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں سکھاؤں. اس نے کہا ہاں سکھاؤ. اس نے وہ آیت پڑھی اور اس سے کہا کہ سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا دوبارہ بولو. اس نے دوبارہ وہ آیت کریمہ پڑھی. کہنے کا آپ ٹھیک ہیں؟ کہنے کا ایک دفعہ پھر بولو. اس نے ایک دفعہ پھر کہا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ بھائی معاملہ صحیح ہو گیا, آیت سمجھ میں آ گئی. کہنے کا ہاں سمجھ میں آ گیا. کہنے کا اور کوئی چیز؟ کہنے کا نہیں بس ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ ایک آیت سیکھ لو. میں نے ایک آیت سیکھ لی, معاملہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں نے دین سیکھ لیا, میں جاؤں. ایک آیت سیکھ دی, دین سیکھ لیا, میں جاؤں. اچھا, اصحاب نے ظاہر ہے ہماری طرح یہی سوچا ہوگا کہ ہم سالوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب تک کچھ زیادہ پتہ نہیں کہ سیکھا نہیں سیکھا. یہ ایک بندہ خدا آیا دیہات سے اٹھ کے, اس نے ایک جملے میں سیکھا اور جا رہا ہے. جب وہ جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے گیا ہے. جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے گیا ہے. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ میں فقیہ نہیں ہوں, میں دین کا طالب علم ہوں. فقیہ کہتے ہیں دین کے ماہر کو. دین کا ماہر ہو جائے کوئی, دین کے اندر غور و فکر اتنا کرنا شروع کر دے کہ دین کی مہارت اس کے اندر آ جائے, اس کو فقیہ کہتے ہیں. فرمایا دین کا ماہر ہو گیا. اچھا اب بار بار ذہن اس بات پہ جاتا ہے وہ آیہ کریمہ کون سی تھی. خوش قسمتی سے وہ آیہ کریمہ ہم سب کو آتی ہے, سوائے میرے خیال میں چند بچوں کے جو شاید میری اردو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے, شاید ان کو نہ آتی ہو, باقی تقریباً سب کو آتی ہوگی. یعنی پاکستان میں ہوتا تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا تھا کہ سب کو آتی ہو. یہاں پہ میں تھوڑا سا احتیاط کر رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے شاید کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو نہیں آتی ہوگی, یا شاید ان کو اردو ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو ہم بول رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں. البتہ مجھے ان بچوں کے اوپر بڑا رحم آتا ہے بےچاروں کے اوپر, اگر ان کو واقعی کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ انسان کو کچھ نہ سمجھ میں آئے اور وہ دو ڈھائی گھنٹے تک چپ بیٹھا رہے, یہ واقعی ان بچوں کو خدا یعنی علم کی جزا نہ دے صبر کی جزا یقیناً دے دے گا. بڑا صبر کیا ہے. آئے کریمہ جو اس بندے خدا کو سکھائی گئی وہ یہ تھی, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا, جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. اب اس میں تھوڑا سا ایک باریک نقطہ ہے, ظریف نقطہ ہے جو میں مقرر عرض کرتا ہوں, ہمارے دوست احباب شاید کئی دفعہ سن چکے ہوں گے لیکن میں پھر جسارت کر رہا ہوں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ اگر آئے کریمہ یا کوئی روایت کوئی ایسی بات کہے جو ہمارے روٹین سے باہر ہو تو آپ یہ نہ کریں کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا, آپ یہ سوچیں کہ اس کا مطلب وہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے. آپ شاید سمجھ نہیں پا رہے, آپ اس آئے کریمہ کے اوپر غور فرمائیے. اس آئے کریمہ نے کیا کہا, مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا. کیا آئے کریمہ نے یہ کہا کہ اس کی جزا ملے گی اسے؟ نہیں, اس نیکی کو دیکھے گا. اچھا اب دو راستے پھر وہی ہیں جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. ایک راستہ ہم یہ کہیں گے بھائی آیت کا مطلب وہی ہے کہ نیکی کی جزا ملے گی, تو یہ خدا نے متعال قرآن کریم میں کیوں نہیں کہہ رہا تھا بھائی, وہ کہہ دیتا عربی کے اندر کہ جو ایک ذرہ نیکی کرے گا مثلا یجزا مثلہ, اس کو اس کی جیسی جزا دی جائے گی. نہیں کہا خدا نے متعال, فرما جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا. اچھا ہمارے یہاں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ کیا نیکی دکھائی دیتی ہے؟ بھائی نیکی تو نہیں دکھائی دیتی, ایک آدمی پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نیکی جو میں نے یہ کام نیکی نیت سے کیا, خلوص نیت سے کیا, تو یہ نیکی میں تبدیل ہو گئی, نیکی تو دکھائی نہیں دیتی ہے. خدا تعالیٰ کا قرآن کریم فرما رہا ہے نیکی جو کرے گا وہ دیکھے گا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہم بہت سادہ مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بعد میں کسی اور صورت میں ظاہر ہوگا, پھر انسان اس چیز کو دیکھے گا. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب مومن قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو کچھ افراد اس کے اطراف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, انتہائی خوبصورت, ایک سے ایک خوبصورت, اور اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہے. مثلا ان میں سے ایک جو اس کا دفاع بھی کرتے ہیں, پھر یہ جب جو اس کے گناہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ جو اطراف میں اس کے افراد کھڑے ہوئے ہیں یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان میں سے کسی ایک سے پوچھے گا کہ تم نے بہت میرا مقابلہ کیا, یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ میں تیری نماز ہوں, تو نے دنیا میں میرا خیال کیا تھا, اب میں یہاں ہوں تیرا دفاع کرنے کے لیے. وہ دوسرے سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ مثال کے طور پر میں وہ خوشی ہوں جو تُو نے مومن کے دل میں ڈالی تھی, تُو نے مومنوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کیے تھے, میں وہ خوشی ہوں. اور ان میں جو سب سے خوبصورت ہوگی وہ اس سے پوچھے گا کہ تُو کون ہے, تُو نے میرے بہت ساتھ دیا. وہ کہے گا کہ میں وہ ولایت ہوں جو تیرے دل میں اہل بیت اطہار کے لیے. درود بھیجے محمد والے یہ ہم لوگوں کی دنیا انسانی محترم, ہم لوگ ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہم کچھ بنا رہے ہیں, اور دین نے جو ہمارے ساتھ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کم از کم دین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے, ورنہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ جو کچھ نظام چل رہا ہے یہ نظام کیسا چل رہا ہے. اب چونکہ یہاں پر دین نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو صحیح ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن کم از کم کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ذریعے سے کچھ ایسے کام انجام دے دیں جو دین نے ہم سے کہیں کہ یہ کر لو تو اچھا ہو جائے گا، اور جن کاموں کو دین کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کام اگر کیے تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا معاملہ، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی. یہ وہ فرق ہے جو آپ کے یہاں آنے سے آپ کو حاصل ہونا چاہیے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہوا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور گھر واپس تشریف لے گئے، نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی اچھی تبدیلی، نہ آپ میں کوئی تبدیلی آئی اچھی تبدیلی، پھر مجھے یوں لگے گا کہ ہمیں اس کام کی جزا ملے گی لیکن جو اس کام کا ہدف ہے وہ ہم نے پورا نہیں کیا. ہدف کچھ اور ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف سید الشہداء کا دیندار بنانا. سید الشہداء فرماتے ہیں انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقصد یہ کہ یہ دیندار بنے. جو میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں مقرر سید الشہداء کا قول عرض کروں کہ سید الشہداء فرماتے ہیں انسان کے لیے بہترین حالت یہ ہے کہ یہ دیندار بن جائے. اس دینداری کو حاصل کرنے کے لیے ساری محنت کی جا رہی ہے. اب آپ سوچیے سید الشہداء کی قربانی اور سارے کے سارے کام، وہ تمام کے تمام اس سلسلے میں آتے ہیں. اچھا ایک اور خوبصورتی ہے، جیسے ہی آپ دینداری کی طرف آتے ہیں اس کے اصلی سینس میں، صرف رسم و رواج کی شکل میں نہیں، صرف زبان سے کہنے کی شکل میں نہیں، اس کے اصلی سینس میں، جس کی چند پریکٹسز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پہلے دن سے میں نے آپ کی خدمت میں چند کام کہے، میں نے آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ 10 منٹ ہی صحیح ہے قرآن کریم کے اوپر کچھ وقت ضرور ہے. اب میں نے اس کو بار بار نہیں دہرایا تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ دیکھیے آپ نے کیا یا نہیں کیا. اگر آپ نے نہیں کیا آپ نے ایک موقع اور ضائع کر دیا نعوذ باللہ تعالی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دن بھر میں کچھ منٹس اپنے خدا کے لیے ضرور نکالیں، اس سے گفتگو کریں. آپ ہی کے موجود کسی شخص نے کال کر کے مجھے کہا، جن کو ظاہر میں نہیں بتانا چاہتا کون، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں صرف ایک دن کے اندر اپنی ذات میں فرق دیکھا جب میں نے صرف 5 منٹ کے لیے خدا کو وقت دیا. آپ ہی کے اندر مجھ سے کسی نے. یہ معجزہ نما چیزیں ہیں لیکن سادہ ہیں. ہماری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جس کی ایفیشنسی، جس کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے، وہ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے اتنا پھیلا دیتا ہے اس کو اور آپ مہنگے داموں سے خریدتے ہیں. دین اپنی بہترین چیزوں کو سستی قیمت ایسے ہی دے دیتا ہے اور آپ اس کی قیمت ادا نہیں کرنا کرتے. چونکہ قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں لہذا ہم اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پاتے. میں اپنے ان ٹرکس میں سے، اگر آپ اس کو ٹرکس کہے ہیں اور یہ میری زندگی کا نچوڑ بنتی ہے، ان میں سے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں جہاں جاؤں گا عرض کروں گا، چونکہ مجھے پتا ہے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ عمل کریں گے، اس سے مجھے بھی جزا ملے گی اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں اور تبدیلیاں آئیں گی. تو ان میں سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا نمتال میری اور آپ کے عمل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بار دیگر درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. ہم سب لوگ نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں، بی بی کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں. اب میں اس ساری کیلکولیشن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں پچھلے سال، اور آپ میں سے کچھ شاید نہیں رہے ہوں گے، لہذا اشارتاً دوبارہ تیزی سے عرض کرتا چلتا ہوں. بھائی یہ تسبیح اتنا ثواب رکھتی ہے کہ شہید اول شہید ثانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ تسبیح نماز کے بعد پڑھے تو 1000 رکعت نافلہ کا ثواب اس ایک تسبیح کے اوپر ہے. 1000 رکعت نافلہ کا ثواب. صرف ایک مشکل ہے، ہمارے پاس یہ ثواب کنفرم ثواب ہے، روایت اچھی روایت ہے، مضبوط روایت ہے، کنفرم ثواب ہمارے پاس موجود ہے. ہم پڑھتے بھی ہیں صرف ایک مشکل کے ساتھ، توجہ سے نہیں پڑھتے، بہت تیز پڑھتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنے بد قسمت ہیں وہ جن کو یہ تعلیمات نہیں ملی. اب میں نہ کہوں کہ کتنے بد قسمت ہوئے جن کو مل گئی لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. ہمیں مل گئی ہیں، ہم فائدہ نہ اٹھائیں، یہ تعجب کی بات ہے. کسی ملک کے ملک میں آئل کا ذخیرہ لگا ہوا ہو، خزانہ بنا ہوا ہو، اور وہ تیل نہ نکالے تو آپ کیا کہیں گے اس ملک کو؟ یا وہ نکالے اور اس طرح ضائع کر دے جیسے بعض مسلمان ملک ضائع کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کتنا بڑا ذخیرہ ہے اور یہ بیوقوف لوگ مثال کے طور پر مرسیڈیز بینز گاڑیوں کے اوپر ضائع کر رہے ہیں اور فلاں قسم کی لگژریز کے اوپر ضائع کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. آپ کو اور مجھے نہیں معلوم ہمارے پاس کون کون سے خزانے رکھے ہوئے ہیں, ہم نے قیمت ادا نہیں کی ہے ان کی. اصل میں یہ تسبیح قیمت ہے, اس کی تسبیح کی قیمت ہے, ہم نے وہ ادا نہیں کی ہے اور وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے تو ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اب آپ اپنی زندگی کو یقین مانی آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ذرا سا کام کر لیجئے. کیا کام کر لیجئے؟ آپ اس تسبیح کو پڑھتے وقت تھوڑا سا توجہ دینا شروع کر دیجئے. اللہ اکبر اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا اپنے دل کے اندر خدا کی بزرگی کبریائی کا احساس لے آئیے. آپ نے 34 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ بہت تیزی سے مت کہیں, میں بہت اس بات پہ جسے کہتے ہیں تھک چکا ہوں مومنین کی زبان سے تسبیح کو اتنی تیز سنتے سنتے کہ جیسے بالکل ضائع کر رہے ہیں تسبیح کو. آپ ضائع مت کریں, یہ تسبیح مقدس چیز ہے, یہ بی بی کی دی ہوئی ایک امانت ہمارے پاس ہے, یہ ایک نعمت ہمارے پاس ہے. آپ اس کو سکون سے پڑھیے. ایک 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 لفظ کے اوپر اگر غور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کریں گے جب 34 دفعہ میں اور آپ اللہ اکبر کہیں تو ایک دفعہ تو خدا کی کبریائی ذہن میں آئے. اور اگر آپ اس طرح سے کر لیں جس طرح سے میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یوں سوچیے جیسے آپ کا دل اللہ اکبر کہہ رہا ہے, آپ نے دل سے اللہ اکبر کہہ لیا. دل کا مطلب اس وقت وہی پمپنگ اسٹیشن ہے جس کو آپ, جس سے آپ کو خون نکل رہا ہے. آپ سوچیں جیسے آپ اپنے دل سے, دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. آپ کہیں گے بھائی یہ فزیکل پیس ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے اسپریچویلٹی سے؟ آپ کر کے دیکھیے, پھر دیکھیے گا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. سوچیں آپ اس سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور خدا تعالیٰ کی بزرگی کو سوچیے. اور یہ سوچیے, کم سے کم میں یہ سوچتا ہوں اور مجھے اس کے اچھے اثرات ملتے ہیں, پازیٹو ہے میرے لیے. میں مثلا یہ سوچتا ہوں, خدایا میں نے تیری توحید کا پیغام اپنے دل سے دیا, اگر میرے وجود کے اوپر گناہوں نے کوئی برا اثر ڈالا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تیری توحید کا ذکر میرے گناہوں کو صاف کر دے, میرے وجود کو پاکیزہ کر دے. ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر انسان کو ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے, ایک سیاہ دھبا اس کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو میں خدا تعالیٰ سے سوچتا ہوں, خدایا میں تیری توحید کو دہرا رہا ہوں, جو میری روح کے اوپر سیاہ نکات پڑ گئے ہوں گے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہوں کے اثرات پڑ گئے ہوں گے, تو اس توحید کے پیغام کے صدقے میں کیوں اثرات کو ختم نہیں کرے گا؟ کیوں سوچے آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اکبر. 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, آپ نے 33 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے. سوچیے چند خدا متعلق کی نعمتوں کا ذکر کیجئے, خدا تو نے مجھے نعمت دی الحمدللہ. تھوڑا سا سوچ لیجئے. سبحان اللہ کہنا ہے, یعنی خدا متعلق کے لیے ساری بڑائیاں, سارے نقص و عیب ہمارے ہیں, خدا کے نظام میں سب کچھ اچھا ہے, توکل بڑھا دے گا آپ کا. ان سب کو سوچ لیجئے. اچھا جب آپ اس طرح سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں گے جو میں نے چند تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی, باقی چھوڑ دیتا ہوں, خود بخود اس تسبیح کا آپ اثر دیکھیں گے اپنے وجود کے اوپر. آپ کے ہاتھ میں دولت ہے, اس دولت کو استعمال کریں. میں یقین فرمائیے اس کو کتنی ہی دفعہ تجربہ کر چکا ہوں, اپنے ذہن میں سوچتا ہوں اے اللہ کے رسول نے یہ تسبیح بی بی کو کب تحفے میں دی تھی. ہمارے پاس روایت موجود ہے, مشہور و معروف روایت ہے کہ بی بی تشریف لائیں رسول خدا کے پاس اور کہا کہ مجھے خادمہ کی ضرورت ہے. دونوں عظیم و شان ہستیوں پر بلند آباد میں درود بھیجیں, محمد والے
محمد, صلی محمد, محمد.
بی بی تشریف لائیں, کہا مجھے خادمہ کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہ دوں جو اس خادمہ سے بہت بہتر ہو. اچھا خادمہ کی ضرورت کیوں تھی؟ بی بی تھک جاتی تھی, گھر کے کام کاج بے تحاشا تھے. یقین فرمائیے میں نے تجربے کے طور پہ سوچا, خدا اب میں تھک گیا ہوں, میں یہ تسبیح پڑھوں گا کہ میری تھکاوٹ دور ہوگی. دین کو آزمائیں, دین کے نتائج حاصل کریں. آپ یقیناً کہیں گے بھائی آپ کو آپ کی تھکاوٹ دور نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہ دین ہے, دین بے اثر تھوڑی ہے, دین کا اثر ہے. کیوں نہیں ہوگی تھکاوٹ دور؟ آخر اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. البتہ مجھے صرف تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تسبیح استعمال نہیں کرنے چاہیے, اس کے اندر معنویت جو مجھے چاہیے, لیکن یہ اثر بھی ملنا چاہیے. آپ اس کو پڑھیے, اپنے وجود سے پڑھیے, خدا تعالیٰ میری معنوی, میری جسمانی تھکاوٹ کو بھی دور کر دے اور میری معنوی تھکاوٹ کو بھی دور کر دے. کبھی ہوتا ہے انسان کے اندر دل نہیں چاہ رہا ہوتا نماز پڑھنے کا, میں نے کتنی دفعہ دیکھا اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگ کہ جو راتوں کی نماز شب کو دو دو گھنٹے میں پڑھا کرتے تھے, بعد میں دو رکعت فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے. کتنی دفعہ میں نے لوگوں کو روتا دیکھا اس بات کے اوپر کہ مولانا صاحب میں کتنی اچھی اچھی نمازیں پڑھتا تھا, اب تو میرا نماز میں دل ہی نہیں چاہتا. تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی تمہارے جسم کے اوپر ایک تھکاوٹ ہے, تمہاری روح کے اوپر ایک تھکاوٹ ہے, یہ بیوی کا عطیہ تمہارے ہاتھ میں ہے, اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اپنی روح کو تازہ کرو. اچھا اس کا اثر ہم پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم تسبیح ڈھنگ سے پڑھ ہی نہیں رہے. پڑھتے کتنی دیر میں؟ میں تو کیلکولیشن کئی دفعہ آپ کی خدمت میں, دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. میں نے حساب لگایا, بعض لوگ 20 سیکنڈ کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ اکبر 2 لفظ ہوتے ہیں, تمام ملا کر اس میں 200 لفظ ہیں. 20 سیکنڈ کے اندر 200 لفظ پڑے گا تو اس کا مطلب یہ کہ 1 سیکنڈ کے اندر 6 لفظ کہہ رہا ہے وہ. کوئی انسان 1 سیکنڈ کے اندر 6 لفظ کہے تو اس کو سمجھ میں کیا آئے گا پھر؟ تسبیح کا اثر کیا ہونا ہے اس کے اوپر؟ آپ تسبیح ذرا رک رک کے پڑھیے, ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. آپ یہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کو بھی زندہ کیجیے, اس کو بھی طریقے سے پڑھیے. یہ فاتحہ زندہ کر دیتی ہے مردوں کو. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تعجب ہے کہ لوگ مردوں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ زندہ کیوں نہیں ہو جاتے. اس فاتحہ میں بہت طاقت ہے. ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی رسم, نعوذ باللہ تعالی. نہیں, رسم نہیں ہے, یہ دین ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک توجہ آپ کی ایک مشکل کی طرف دلوانا چاہوں گا, جس کا ذکر مجھے کچھ لوگوں نے کیا, تو میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم غیر مسلم کے اندر کوئی ایسا کارنامہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کیسے آ گیا. بھائی ٹھیک ہے, کسی غیر مسلمان کے پاس دولت بے تحاشا ہو تو ہم کہیں گے بھائی دولت تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رکھ دی ہے, گویا معاملہ ختم ہو گیا, ہم تو اس فیلڈ میں ہیں ہی نہیں. نہیں رکھی ہے خدا نے دولت بھی ان کافروں کے لیے, یہ بھی اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے, یہ ہماری غلطیاں ہیں, یہ بھی اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے. بھائی آپ خود سوچیں, یہ سروئے زمین کے اوپر کافر چلیں تو زمین خوش ہوگی یا مومن چلیں تو خوش ہوگی؟ مومن چلیں گے تو خوش ہوگی. یہ جو پانی بھی برستا ہے بارش کی صورت میں, یہ بھی چاہے گا کہ مومن کے اوپر برسے, یہ بھی نہیں چاہے گا خدا کے منکروں کے اوپر برسے, جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہونا اس کے اوپر برسے, وہ کیوں چاہے گا؟ یہ سب آپ کے لیے. تو مثلا ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, ایک آدمی کے پاس دولت بہت زیادہ تھی, چلو وہ ہم نے مان لیا کہ یار دولت ان لوگوں کے لیے, ان کو جانے دو. اب ایک آدمی آتا ہے, کوئی ایسا کارنامہ دکھاتا ہے کہ انسان پریشان رہ جاتا ہے. کیا کارنامہ دکھایا اس نے؟ اس نے کارنامہ دکھایا جیسے کہ آپ کے یہاں سنا ہے بہت زیادہ دکھا دیا جاتا ہے, وہ یہ کہ جناب وہ روحوں سے کوئی رابطہ کر لیتا ہے. اچھا اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو چلو دنیا تو ہمارے ہاتھ سے گئی تھی, اب کیا روحوں پر بھی انہوں نے کوئی ڈیموکریسی حکومت بنا لی ہے کیا؟ کہ بھائی یہاں تو چلو یو این ان کے ہاتھ میں ہے, جو کچھ ان کے ہاتھ میں چل ہی رہا تھا, پتا چلا وہاں کی گورنمنٹ میں بھی ان کے ہاتھ چلے گئے, اور وہ بھی ان کی روحوں کو وہ وہاں سے بلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کہنے پہ آ جا رہی ہے, اور وہ جو مسلمان بےچارہ کہہ رہا ہے کہ میرا اپنے ابا سے بات کرنی ہے, اس کا کوئی سوال نہیں ہے بھائی. تو آدمی پریشان ہونے لگتا ہے کہ بھائی آپ سوچنے لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوگا, کافر اتنے آگے چلے گئے, غیر مسلمان اتنے آگے چلے گئے اور ہمارا کچھ پتہ نہیں. اس کا میں آپ کی خدمت میں جواب عرض کرنا چاہ رہا تھا, ایک واقعے کے ذریعے عرض کرتا ہوں. واقعہ ہمارے امام ششم کا ہے. درود بھیجیے امام اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی جس نے اپنے اوپر کچھ محنت کی ہوئی تھی, وہ مسلمانوں کے درمیان بیٹھا, ان لوگوں کو ایک تماشا دکھا رہا تھا. تماشا بہت سادہ تھا. وہ کہتا تھا تم میں سے کسی نے اپنے گھر میں کچھ چھپایا ہوا ہے, کہیں پہ کچھ چھپایا ہوا ہے. اچھا اس زمانے میں بینکس تو ہوتے نہیں تھے, والٹس بھی نہیں ہوتے تھے کہ بھائی جا کے آپ نے بینک میں کوئی چیز رکھوا دی, کہیں آپ نے اپنے کسی سیف کیس میں رکھوا دی, یہ سب کچھ تو تھا نہیں. تو لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی کہیں کسی نے کہیں چھپا دیا, کسی نے وہاں چھپا دیا, یہ سب ہوتا تھا. تو مثلا کسی بندے نے کہا کہ ہاں میں نے کچھ چھپایا ہوا ہے, تو کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیا چھپایا ہوا, کہاں چھپایا ہوا. اس کو بتایا تم نے یہ مقدار چیز چھپائی ہوئی, اور وہ پریشان ہو جاتے کہ بھائی یہ اس کو کیسے پتا چل گیا. اب وہ عیسائی راہب ہے, مثلا عیسائی پادری ہے. تو بات اس کی مشہور ہو گئی. اچھا وہ معمولاً یہ کہتے رہے کہ بھائی میں تو یہ کر سکتا ہوں, تم تو کہہ رہے ہو کہ تمہارا دین کامل ہے, تم کر کے دکھاؤ. اب مسلمان بےچارہ کر نہیں سکتا, اور وہ کر نہیں سکتا تو وہ پھنس گیا. بالکل ایسے جیسے یہاں پہ ہو جائے گا, ایک آدمی روح کو بلاتا ہے, کہتا ہے کوئی مسلمان جو روح بلا کے دکھا. اب آپ پھنس گئے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ہم حق پر ہیں تو چلو روح تو بلائیں تو کم از کم, لیکن روح بھی نہیں بلا پا رہے.
یا مثال کے طور پر کوئی اور عیسائی پادری آئے گا, وہ ایک دن کہے گا میں جناب علی کوئی لنگڑے کو کھڑا کر دوں گا, لاؤ لنگڑا میرے پاس. وہ لنگڑا لایا, اس نے کھڑا کر دیا, میں اندھوں کو آنکھیں دے دوں گا, چلو جی لاؤ اندھا لے کے میرے پاس, چلو آنکھیں دلوا دی میں. مثلاً کوئی دعویٰ کرتے آپ کے سامنے, اب آپ پریشان کہ بھائی یہ کیا مار کا ہو گیا. تو وہ آدمی چھپی ہوئی چیزیں بتا دیا کرتا تھا, اس کو لے کر آئے مولا کے پاس, کہا مولا یہ عجیب آدمی ہے, یہ چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتا, اس کا کیا ہوگا. مولا نے کہا کہ اس سے پوچھو, اس نے بتا دیا. مم نے کہا ٹھیک ہے, اب اس سے پوچھو کہ یہ مارکا اس نے کیا کیسے, یعنی یہ طاقت اس کے پاس آئی کیسے. اب غور فرمائیے, لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس یہ طاقت کیسے آئی. کہنے لگا کہ میرے پاس یہ طاقت اس طرح سے آئی ہے کہ میں جب بھی میرا دل کچھ کہتا ہے اور میری عقل کچھ کہتی ہے تو میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں جو میری عقل کہتی ہے. میں اپنے دل کی نہیں سنتا, میں اپنی عقل کی سنتا ہوں, اور چونکہ میں اپنی دل کا ہمیشہ انکار کرتا ہوں, ہمیشہ عقل کی سنتا ہوں, اس وجہ سے میرے پاس یہ طاقت ہے. اچھا یہ دل اور عقل کا کیا معاملہ ہے؟ مثال کے طور پر آپ سونے کے لیے لیٹے, آپ کی جسم کی ضرورت 6 گھنٹے تھی, آپ 6 گھنٹے سو لیے, آپ کی آنکھ کھلی, آپ کا دماغ کنوینسڈ ہے کہ آپ کو اب جاگ جانا چاہیے, اور آپ کے دل سے ایک اندر سے ایک خواہش ابھری کہ نہیں اگر 1 گھنٹے اور سو لوں تو کیا ہو گیا, آج تو ویکینڈ ہے. آپ سو گئے. اچھا اب آپ نے کس کی مان لی؟ یہ آپ نے دل کی. آپ کھانا کھانا بیٹھے, ایک دفعہ آپ نے کھانا کھانا شروع کیا, ایک موقع پر پہنچ کر آپ کے عقل نے کہا کہ بھائی جتنا آپ کے شکم میں ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے. آپ نے کہا لیکن ابھی مزہ پورا نہیں ہوا ہے تو میں کچھ اور کھاؤں گا, تو آپ نے پھر دوبارہ ایک پلیٹ بھر لی اور اس کے بعد پھر وہ کھا کے بیٹھ گئے. اچھا یہ اب آپ نے کس کی مانی؟ آپ نے نہیں مثلا جس کسی نے مانی, اس نے دل کی مانی, اس نے عقل کی نہیں مانی. مثالیں میں اور دوں گا تو آپ, بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ یہ اتنا ڈرا دیتا ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے زندگی میں. آپ ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے اور آپ کا, آپ کی عقل کہہ سکتی ہے کہ آپ کے امام شاید یہ سب دیکھنے سے خوش نہیں ہوں گے, اور آپ کا دل کہے گا کہ نہیں اگر جب تک وہ نہیں آئے میں دیکھ لوں تو کیا ہوا. تو اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں, آپ عقل کی سنیں گے یا دل کی سنیں گے. معمولاً لوگ دل کی سن لیتے ہیں, اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں, میں عقل کی سنتا ہوں, جو عقل کہتی ہے میں وہ کر لیتا ہوں. امام نے فرمایا صحیح ہے, اس نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہے, جو اپنے نفس کے اوپر محنت کرے گا اسے انعام ملے گا. لیکن اب اگلا ایپیسوڈ وہ یہ ہوا, امام نے فرمایا تم جو عقل کہتی ہے وہ مان لیتے ہو, جو دل کہتا ہے وہ نہیں مانتے. کہنے لگا ایسا ہی ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کے سامنے رسول خدا کی نبوت پر دلیل پیش کی, ایک دلیل پیش کی نبی اکرم کی نبوت پر. اس نے کہا دلیل سن لی؟ اس نے کہا ہاں سن لیا. فرمایا کہ اب تمہاری عقل کیا کہتی ہے, یہ دلیل غلط ہے؟ کہنے لگا نہیں دلیل صحیح ہے. امام نے فرمایا دل کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے, دل کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ کا دین مان لوں تو یہ جو میں نے برسوں اتنی محنت کی ہے پیچھے, اس کا کیا ہوگا. امام نے فرمایا تم کہتے تھے تم ہمیشہ عقل کی مانتے ہو, اب تم کس کی مانو گے؟ کہنے لگا میں عقل کی مانوں گا, میں اسلام لاتا ہوں. امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے. امام فرماتے ہیں اب اس سے پوچھو. لوگ پوچھتے ہیں, کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے میں نہیں بتا سکتا, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا لوگ بہت حیران ہوئے, کہا مولا یہ کیا ہوا, یہ تو مسلمان نہ ہوتا بہتر تھا, کچھ تھا اس کے پاس, یہ تو ہوا تو اس سے بھی گیا. امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, پہلے یہ ایک اچھا کام کر رہا تھا اور اس کا اکاؤنٹ آخرت میں نہیں کھول سکتا تھا چونکہ رسول خدا کا ماننے والا نہیں, اس کو جزا دنیا میں ملنی تھی, اللہ اس کو ساری جزا دنیا میں دے رہا تھا. اب یہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے, اب اس کا اکاؤنٹ آخرت میں کھول سکتا ہے.
محمد وآل محمد بلند تار صلوات.
یہ ایک جواب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ان سے بہتر ہو گئے کیونکہ ہمیشہ ہم ان سے بہتر کر رہے ہیں. نہیں, بہت دفعہ ایسا ہے ہم لوگ ان سے بہتر نہیں کر رہے, وہ لوگ اپنی عقل کے اوپر محنت کر رہے ہیں, وہ اپنے بعض اوقات اپنی خواہشات کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں جو اصل ایک اور حقیقت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ ایک جواب ہو گیا اس مشکل کا کہ بھائی یہ جو نان مسلمز بعض اوقات ایسے کارنامے کر دیتے ہیں اس کا کیا جواب ہے. ایک جواب یہ. اب ایک اور حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس کے لیے بھی درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا جو میں درود بھیجواتا ہوں یہ کیوں بھیجواتا ہوں؟ ہر چیز کی منطق ہونی چاہیے نا. آدمی کو بلا منطق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک منطق یہ ہوتی ہے کہ مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہوں گا کہیں کوئی غلط بات نہ کہہ دوں, تو میں آپ کے ذریعے درود بھیجوا کر اپنی اصلاح کے لیے خدا سے دعا منگوا رہا ہوں کہ خدا ان کے درود کے صدقے میں میری اصلاح کر دے, میری غلطیوں کو دبا دے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو میں بات کہوں گا اس کی پتہ نہیں تاثیر ہوگی یا نہیں ہوگی, تو میں آپ کی زبان سے درود بھیجواتا ہوں کہ خدا اس درود کے صدقے میں بات میں اثر ڈال دے گا.
بر محمد وآل محمد صلوات.
البتہ نہ چھوڑوں اس بات کو کہ ممکن ہے کہ آپ کی اونچی آوازوں میں بھیجنے سے اندر سے میرا جذبہ بھی جھانکتا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سائٹ بالکل نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. مجھے بھی یقین آتا ہے کہ بعض اوقات جب سامعین سننے والے کچھ جوش و جذبہ دکھاتے ہیں تو پڑھنے والا بھی جوش و جذبہ پھر دکھا رہا ہوتا ہے. یہ مشکل بھی ہوتی ہے. بہر واقعہ اس طریقے سے ہے. یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پانچویں امام کے ساتھ, اور بیان کر رہے ہیں ہمارے چھٹے امام. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس درود کے پیچھے محض احترام ہے کہ ان کا ذکر ہی ہمارے لیے محترم ہے, لہٰذا ہم درود بھیجوا دیتے ہیں. کہ وہ ہستیاں اتنی بزرگوار ہیں کہ اگر ہم اتنا ہی کریں کہ ان کے نام پر درود بھیج دیں. اس کے پیچھے البتہ بہت پیچھے ایک اور منطق بھی ہے. میں ایک بات سوچتا ہوں, اپنی زندگی میں نے ایک اصول بنایا ہے, وہ یہ ہے کہ بیوی کا کوئی بھی نام سنوں گا یا ہاتھ سر تک لے کر جاؤں گا یا سر کو جھکاؤں گا. یہ میں نے اپنی زندگی کے لیے اصول بنایا. جب ان کا کوئی نام سنوں گا یا ہاتھ سر تک لے کر جاؤں گا موسٹ پروبیبلی, اگر میں کر سکا ہوں, اگر نہیں کر سکا تو کم از کم سر چکاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیوں چاہتے ہیں ہم ایسے؟ میں اس لیے چاہتا ہوں, اپنی پرسنل بات عرض کر رہا ہوں, میں اسے چاہتا ہوں جب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا میں اپنی قبر میں اتروں اور اس عالم میں کہیں پر بیوی کا نام آئے اور میری دنیا کی عادت ہو کہ میں سر جھکاتا ہوں, شاید میری اس ادا کو خدا پسند کر لے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا. یہ چاہتا ہوں, یہ اتنا سختی سے میرے اندر نافذ ہو جائے, میری عادت بن جائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, برزخ عادتوں کی دنیا ہے, برزخ حادثوں کی دنیا نہیں. اگر آپ کو برزخ میں کوئی اثر چاہیے تو آپ کو عادت بنانی پڑے گی. شدت سے عادت بن جائے تب مجھے امید ہے کہ جب برزخ میں بیوی کا کوئی نام لے اور میرا سر جھکے تو خدا تعالیٰ اس ادا کو پسند فرمائے اور اس کے صدقے میں بیوی کے نام کے صدقے میں شفاعت نصیب ہو جائے انشاءاللہ. ان عظیم الشان ہستیوں کے نام پر, بالاخص ام العائمہ کے نام پر بلند آباد میں درود بھیجے محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
امام فرماتے ہیں میرے والد گرامی کو یعنی پانچویں امام کو خلیفہ نے اپنے پاس بلایا, اموی خلیفہ نے شام میں. امام تشریف لے گئے. اچھا یہ خلیفہ کیوں بلاتے تھے؟ اموی خلیفہ کو ڈر یہ ہوتا تھا, بنی امیہ کے خلیفہ کو, کہ یہ لوگ کچھ جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ اپنے پاس بلاتے تھے اور پاس بلا کر چیک کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی جنگی تیاریاں کتنی ہیں. خوف لگا رہتا تھا ان کو ہمیشہ. تو اس نے پانچویں امام کو اپنے پاس بلایا اور اصرار کیا کہ آپ کے فرزند بھی ساتھ آئیں گے. کیوں؟ تاکہ میرے اسٹریٹجسٹ اور جو جنگی پلانرز ہیں وہ دونوں کو دیکھ کر یہ بتائیں کہ یہ جنگ کی تیاری یہ نہیں کر رہے, ان کے بیٹے تو نہیں کر رہے, کس پوزیشن میں ہیں دونوں. تو دونوں تشریف لے گئے, امام تشریف لے گئے. وہاں پر جب دربار میں پہنچے تو شاید یہ اتفاق نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. دربار میں تیر اندازی کی جگہ بنی ہوئی تھی اور لوگ تیر چلانے کا مقابلہ کر رہے تھے. امام تشریف لائے تو خلیفہ کہتا ہے کہ آپ بھی تیر چلائیں. پانچویں امام سے کہتا ہے, پانچویں امام مسن ہے اس وقت, سن زیادہ ہے, عمر زیادہ ہو چکی ہے, اور امام سے کہتا ہے کہ آپ تیر چلائیں. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ یہ بڑھاپے میں فوجی اعتبار سے کتنے سخت ہیں، اچھا تیر چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے. اچھا، اب اس کے پیچھے ایک اور مشکل ہے، اگر امام اظہار کریں کہ تیر اچھا چلاتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ جنگ کی تیاری مضبوط ہے. اچھا، اگر تیر نشانے پہ نہ لگے تو بے عزتی کروے گا کہ آپ تو بنی ہاشم کے تھے، آپ تو یوں تھے، آپ تو یوں تھے، اور آپ کا تیر ہی نہیں لگا. امام نے فرمایا کہ اس کام سے ہمیں دور رکھو، ہم اس کام کے لیے یہاں پہ نہیں آئے. اصرار کرتا، کہتا ہے نہیں آپ تیر چلا. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں امامت کو اچھی طرح پتا ہے نتائج کیا ہے، لیکن امامت کا پیغام خطرے میں نہیں پڑنا ہے، چاہے جان خطرے میں پڑ جائے. اب امام نے تیر لیا، ایک تیر نشانے پہ مارا، لوگوں نے تعریف کی کہ بہت اچھا تیر چلا ہے، بالکل ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا. کہنے لگا کہ یہ ایک تیر تو یوں ہی بھی لگ سکتا ہے، آپ ایک اور تیر لگائیں. ہدف کیا ہے؟ چیک کر رہا ہے کتنا آگے تک ہے. کہتا ہے آپ ایک اور تیر مارے. امام نے اگلا جو تیر مارا وہ پچھلے تیر کی نوک کو چیرتا ہوا، دم کو چیرتا ہوا آگے تک گیا، اور سارا چیر کر دو ٹکڑے کرتا ہوا اندر جا کے کود گیا. دوسرا تیر ایسے لگا. کہنے لگا کہ یہ بھی اتفاق سے ہو سکتا ہے، آپ ایک اور تیر مارے. ہم نے جو روایت پڑھی اس میں لکھا تھا کہ یا پانچ یا سات تیر امام نے اسی طرح سے مارے، ہر تیر پچھلے تیر کو چیرتا ہوا جاتا تھا اور نشانے پہ لگتا تھا. سمجھ گیا کہ امام تیر اندازی میں بہت سخت ہیں، اور یہ حالت کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ یہی واقعہ وجہ بنا کہ اس نے بعد میں زہر دلوایا. کہتے ہیں اچھا، اب یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو امام نے تیر چلایا، کیا تیر کوئی غیر مسلم نہیں چلا سکتا؟ غیر مسلم بھی چلا سکتا. اگر غیر مسلم بھی کوئی نشانے کا پکا ہو تو تیر چلا لے گا، وہ تیر لگی بھی جائے گا. اچھا، وہ تیر پچھلے تیر کے پیچھے مار سکتا ہے؟ ہاں، یہ بھی مار سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن اگر امام چاہیں تو کتنے تیر مار سکتے ہیں؟ امام 100 تیر بھی مار سکتے ہیں. لیکن وہ جو تیر اندازی کا ماہر ہے، وہ شاید وہ ایک دو تو مار لے، چار پانچ مار لے، 100 نہیں مار پائے گا، یہ ناممکن ہے. اس کے ہاتھ تک جائیں گے، اس کی جسم کی توانائی، اس کی آنکھوں کی کنسنٹریشن، یہ سب لوز ہو جائے گی اتنی دیر میں. صحیح. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جن چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے دوسروں کے لیے، ان میں سے کافی چیزیں غیر مسلموں کے لیے بھی ممکن ہیں. یہ دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو روحوں سے رابطہ ہے یہ صرف مسلمان کر سکتے ہیں، میں کہوں گا نہیں. یہ بالکل تیر چلانے کی طرح ہے، جو بھی مہارت حاصل کر لے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. یہ ایک فیلڈ ہے، یہ کام کرنے کی ایک جگہ ہے. بالکل ڈرائیونگ کی طرح ہے یہ. جس طرح آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، نان مسلم بھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے، یہ کام بالکل ایسے ہی ہے. آپ چاہیں کہ روحوں سے رابطہ کریں، آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ پریکٹس کر لیجئے، آپ اس فن کو حاصل کر لیجئے. اور دوسرا کوئی چاہے کہ وہ رابطہ کرے، وہ بھی کر سکتا ہے. اچھا، لیکن اگر کبھی امام چاہیں گے رابطہ کریں، تو وہ جس پائے پہ کریں گے اس پائے پہ کوئی نہیں کر سکے گا، اس پائے کے اوپر کوئی نہیں جا سکے گا. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ دروازہ ہی نان مسلم کے لیے بند ہے، نہیں، ایسا نہیں. جس دنیا کو، اب اور ذرا ظریف نقطہ اور ذرا باریکی کی طرف لے کر جاؤں، آپ کو درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے اوپر. جس دنیا کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں، یعنی بیونڈ میٹر، یہ دنیا پروہیبیٹڈ دنیا نہیں ہے، یہ اوپن ہے. یہاں کوئی بھی اندر جا سکتا ہے. جو کوئی بھی محنت کرے وہ اس میٹافیزیکل ورلڈ کے اندر انٹر ہو سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے. ہاں، اگر آپ دین کے راستے سے بڑھے، آپ بہت دور تک جائیں گے اور بہت آسانی سے جائیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، میں دین کے راستے سے نہیں جاؤں گا، کسی اور طریقے سے جاؤں گا، وہ بھی جا سکتا ہے. یہ راستہ کھلا ہے، البتہ اس کو محنت بہت کرنی پڑے گی. ممکن ہے بعض ایسی محنتیں کرنی پڑیں جو آپ قطعاً نہیں کریں گے اور آپ انٹر ہو جائیں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے، جس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر آپ سنتے ہیں کہ ایک کافر ہے جس نے روح سے رابطہ کر لیا، اور آپ کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں عزیزم، ممکن ہے. مثلا مجھ سے کوئی یہ کہے ایک آدمی ہے جو زمین سے 2 فٹ اونچا ہو سکتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو ناممکن ہے. نہیں، بالکل ممکن ہے. آپ اس دنیا کے اسرار کو نہیں جانتے، یہ دنیا بہت پراسرار ہے. اور میں نے عرض کیا یہ جو پراسرار دنیا ہے یہ سب کے لیے کھلی ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے بھی کھلی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی کھلی ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بھی کھلی ہے. جو محنت کرے گا وہ پہنچے گا, لیکن اگر آپ محنت کریں آپ آسانی سے بہت دور تک پہنچیں گے. صرف ایک کوشچن رہ جاتا ہے, کیا آپ کو ان چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے؟ میرا جواب ہے نہیں, اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. خدا متعال نے آپ کو روحوں سے رابطے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا ہے, اس نے بندوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کا ذمہ دار قرار دیا. اس نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں دی کہ آپ مثال کے طور پر 2000 سال پہلے مرنے والے ارسطو کی روح کو بلا کر پوچھیں کہ یونان میں کیا گزر رہی تھی, لیکن اس نے آپ کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ آپ اپنے والدین کو فون کر کے پوچھیں کہ آپ کی طبیعت صحیح ہے. تو آپ بہت دور مت جائیے, جو اللہ نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اس کو کر لیجیے. اچھا پھر اگلا ایک آخری سوال اس سلسلے کے اندر, اگر کوئی نان مسلم اس کام کا ماہر ہو تو کیا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ صحیح